السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام جنرک کوشچن آنسر پر مبنی ہے، اور بہت سارے ہمارے جو پچھلے پروگرامز ابھی آن ایئر ہوئے ہیں ان میں جو جو مباحث ہوئے تھے ان سے متعلق بھی بہت سارے سوالات میرے سامنے یہاں پر موجود ہیں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ جاوید صاحب کے سامنے ای میل پر ایک سوال میرے سامنے آیا ہے، تو وہ جاوید صاحب کی نظر کرتا ہوں میں۔ جاوید صاحب، پچھلے کسی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، جوئے سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جوا جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک کھیل ہے، لیکن اس میں لازماً ایک شخص جو ہے اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے قرآن نے کیٹیگوریکلی اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شیئر ہے اس کی پرائز نیچے ہو رہی ہے، میں اسے خرید لیتا ہوں اور یکدم سے وہ اوپر ہو جاتی ہے تو میں اسے بیچ دیتا ہوں، یا اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس اسٹاک ایکسچینج کے اندر میں بالکل سڑک پر بھی آ جاتا ہوں، میرا پورا سرمایہ ڈوب جاتا ہے، تو یہ بھی جوئے کی ہی ایک شکل بن رہی ہے، لیکن اسٹاک ایکسچینج کو ہمارے علماء حرام نہیں قرار دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ تو ہر کاروبار میں ہوتا ہے۔ آپ بازار میں بیٹھتے ہیں، سودا خرید کے لاتے ہیں، کوئی فصل بوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بڑا شدید نقصان ہو جائے،
لیکن اس میں تو آپ محنت کرتے ہیں نا، اس میں تو محنت کچھ نہیں، آپ نے ایک بولی دیکھی، آپ نے ٹرینڈ دیکھا، یہ پیسے آپ نے کہہ دیا کہ لے لو، اس کے بعد چار دن بعد پتہ چلا۔
یہ محنت جو ہے وہ جسمانی بھی ہوتی ہے، محنت ذہنی بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں ایک اندازہ لگاتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، در حقیقت یہ جتنی بڑی کمپنیاں کام کر رہی ہیں انہیں کا ایک توازن ہے جس کے تحت آپ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ہر کاروبار میں پیش آتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے خیال کیا کہ اس سال آلو بو دینے چاہیے، بہت بڑی تعداد میں اپنی فصل کاشت کر دی، معلوم ہوا کہ اتنی تعداد میں آلو پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے، بعض وقت پھینکنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی میدان میں اترے، آپ نے اتر کر وہاں پر کوئی ذہنی، کوئی فکری، کوئی علمی نوعیت کا کام کیا، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، تو ہر چیز کو تو ہم جوا نہیں قرار دے سکتے۔ تاہم اگر کسی جگہ یہ محسوس ہو کہ ایسی صورت پیدا ہو رہی ہے کہ جو چیز جوئے کی حرمت کا باعث بنتی ہے وہ آپ کے کسی کاروبار میں بھی در آئی ہے، تو اس کے بارے میں قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات اچھی حکومتیں یہ دیکھتی رہتی ہیں کہ کسی معاملے سے کوئی اجتماعی نقصان تو نہیں ہو رہا، یا لوگوں کے لیے بہت زیادہ نشیب و فراز تو نہیں پیدا ہو رہے۔ تو یہ اسٹاک ایکسچینج کے پہلے کاروبار کو سمجھنا چاہیے، یعنی جو کاروبار آپ کے ہاں پورے ملک میں ہو رہے ہوتے ہیں در حقیقت وہ وہاں ریفلیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر لوگوں کی ایک پارٹیسپیشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر آپ جوئے کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں، تو مدینہ کی منڈی میں بہت سے ایسے معاملات ہو رہے تھے جن سے روک دیا، وجہ کیا ہے؟ اس میں بھی وہی چیز ہے، یا ان میں ضرر تھا یا غرر تھا، یعنی یا کسی ایک کو لازمی طور پر نقصان ہو رہا تھا یا کسی کو دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ آپ دیکھیے یہاں تک اس میں کیا کہ بہت سے لوگ تھے جو منڈی سے باہر جا کر قافلہ آ رہا ہے وہیں اس کو روکتے اور وہیں بہتاؤ شروع کر دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ لوگ باہر سے آئے ہیں، انہیں ابھی یہ اندازہ نہیں کہ منڈی میں بھاؤ کیا ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پورا موقع نہیں ملا کہ وہ خرید و فروخت میں حصہ لے سکیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا فاروق کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک موقع پر کسی شخص نے اپنے گھر میں کھجوروں کا تحفہ لے کر کچھ کھا لیا، اور کچھ آ کے ذرا بڑا ٹوکرا پہنچ گیا ہوگا، منڈی میں رکھ دیا، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پیسے دھیلے میں بیچنا شروع کر دیا۔ ان کو اطلاع ملی تو روکا انہوں نے آگے، انہوں نے کہا کہ آج بہت سے لوگ صبح خرید کے لائے ہوں گے، اس سے منڈی کا ایک بھاؤ بنا ہوگا، آپ کے پاس کسی دوست نے ایک ٹوکرا بھیج دیا کھجوروں کا، آپ نے آ کے آج غریبوں کے ساتھ کیا کر ڈالا ہے۔ تو یہ جتنے پہلو ہیں ان سب کا لحاظ کر کے ریاستیں، حکومتیں، ادارے قانون سازی کرتے رہتے ہیں، تاہم اس کو جوا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہاں آپ ایک کاروبار کے اتار چڑھاؤ میں خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، جوئے میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہوتی۔
آپ کے اس جواب سے کچھ مزید الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں، جاوید صاحب اس کو ذرا واضح کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ سے جب یہ کہا کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی محنت نہیں ہو رہی ہوتی، تو آپ نے کہا محنت صرف جسمانی نہیں ہوتی، ذہنی بھی ہوتی ہے۔ اگر ذہنی محنت دیکھا جائے تو جوئے کی بھی بعض شکل ایسی ہیں جس میں مجھے ذہنی محنت ہوتی ہے. میں ذہنی طور پر سوچتا ہوں کہ مجھے کون سا چال چلنی ہے تاکہ میں دوسرے کو جو ہے وہ ہرا سکوں. ذہنی طور پر سوچ رہا ہوتا ہوں ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر یہ جو کھیلوں کے میدان میں جو سٹا لگایا جاتا ہے اس سٹے میں بھی ذہنی محنت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جی اب جو گیند آئے گی اس کے اندر یہ چھکا لگے گا یا فلانا ہوگا اور میں اس میں سٹے میں جیتتا ہوں. میں ذہنی طور پر سوچتا ہوں, انالائز کرتا ہوں. تو اس طرح سے تو دیکھا جائے گا تو یہ ایک ایسا لگے گا.
آپ نے دو چیزوں کو ملا دیا بہت معذرت کے ساتھ. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی معاشی سرگرمی ہو رہی ہے,
ٹھیک,
یعنی کوئی پیداوار کی جا رہی ہے, کوئی خرید و فروخت کی جا رہی ہے, لوگوں کی خدمت کا کوئی کام کیا جا رہا ہے, اس میں یا جسمانی محنت ہو رہی ہے یا ذہنی محنت ہو رہی ہے, وہ اپنی ذات میں بیع و شرا ہے, خرید و فروخت ہے. یہاں جو ذہنی محنت آپ کر رہے ہیں وہ کھیل کھیلنے میں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ کرکٹ کے میچ پر بھی روپیہ لگائیں گے تو اس کو بھی جوا ہی کہا جائے گا. یعنی یہ نوعیت بالکل مختلف ہے. کام کیا جو آپ کر رہے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہیں, آپ کوئی چیز پیدا کر رہے ہیں, آپ سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ کھیل کھیل رہے ہیں. کھیل کو آپ نے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے.
ٹھیک ٹھیک,
یہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں.
صحیح. اچھا دوسری بات آپ نے جو ابھی فرمائی, آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جب وہ آتے تھے مال و اسباب لے کر قافلے آتے تھے تو ان کو راستے میں ہی روک لیتے تھے اور ان سے بھاؤ تاؤ کر لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا ہے. اس کی آج جو شکل بن رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ہول سیلر مارکیٹ ہوتی ہیں جو کہ شہر سے کبھی دور بھی ہوتی ہیں اور ایک ریٹیل مارکیٹس ہوتی ہیں. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس چیز کا اگر میں استنباط کروں تو ہول سیلر مارکیٹ میں جا کر سستے داموں میں نہیں خرید سکتا کوئی چیز جب تک کہ وہ ریٹیل مارکیٹ میں نہ آ جائے. یہ بات درست ہے کیا؟
نہیں, یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ریٹیل کی مارکیٹ ہے اس میں ایک آدمی خدمت انجام دیتا ہے. میں آپ سب کے سب کسی بڑی مارکیٹ میں جا کے کپڑا خریدنے یا کوئی چیز فروخت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. وہ ہمارے محلے تک لے آتا ہے,
ٹھیک ہے,
قریبی بازار تک لے آتا ہے. تو یہ سہولت بہم پہنچاتا ہے,
ٹھیک ہے
آدمی. اس وجہ سے اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی دھوکہ دینے کا عمل نہیں ہے. وہ ایک دھوکہ دینے کی صورت بن جاتی تھی. اس کی مثال میں نے اس لیے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاملات پیش آئے تو آپ نے اسی اصول پر ان کو روکا. تو اس اصول کو وہاں سے لے لیجئے. ہمارے ہاں بھی اگر کوئی معاملہ پیش آئے گا ریٹیل کے کاروبار میں بھی مثلاً یا تھوک کے کاروبار میں بھی, یہ معلوم ہوگا کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے یا نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو ضرور روکنا چاہیے. کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں اخلاقی قباحت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا ہے وہ ہے یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یعنی کسی کا مال بھی آپس میں آپ باطل طریقوں سے نہیں کھائیں گے.
نہیں کھائیں گے.
تو اگر اس میں کوئی ضرر ہے, یعنی نقصان پہنچانا مقصود ہے, دھوکہ دینا مقصود ہے, کسی کو فریب میں مبتلا کر کے اس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے تو اس سے روکیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ صورتیں صرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آتی تھیں, آج بھی پیش آتی ہیں. اچھا اس وقت کی تمدنی ضروریات کے لحاظ سے پیش آتی تھیں, آج کے زمانے میں آج کے لحاظ سے پیش آتی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ہر چیز کو اس کے اصول کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے گا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. جناب آپ سے سوال لیتا ہوں.
میرا جو سوال ہے علامہ صاحب وہ ہے جاوید صاحب اس کے متعلق پردے کے, عورت کا جو پردہ ہے اس کے اندر دو جگہ پہ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے. ایک سورہ احزاب میں ہے اور ایک سورہ نور میں ہے. عمومی طور پہ اس کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ سورہ نور کی جو آیات ہیں وہ گھر کے اندرونی پردے کے متعلق ہیں اور سورہ احزاب جو ہے وہ ایک جنرل جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو پھر اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں, اور دوسرا اس کے اندر کیٹیگوریکلی جو ایک آیت کا حصہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, اس کے بارے میں بھی کافی زیادہ انٹرپریٹیشن مختلف طرح کی ہیں, تو یہ بھی کائنڈلی گائیڈ کر دیں کہ یہ کون سی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ زیادہ آپ کے خیال میں ویلڈ ہے. یہ میرا سوال ہے.
یہ کوئی پردے کا حکم نہیں ہے. آئیں یورفنا فلا یوزین, یہ ان کی دوسری عورتوں سے الگ شناخت قائم کرنے کا حکم ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کو بیان کر کے خود بتا دے کہ یہ کیا بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ پردہ کیسے بن جائے گا؟ اس میں چونکہ چادر لینے کا ذکر آ گیا تو لوگوں نے اس کو پردے کا حکم بنا دیا. یعنی وہ تو آپ اس کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیے. صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مدینے میں طے کر لیا ہے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو, آپ کی ازواج مطہرات کو, آپ کی بیٹیوں کو, عام مسلمان خواتین کو اسکینڈل کا کسی ذریعہ بنائیں گے, کسی نہ کسی زد میں لائیں گے ان کو. اس کے لیے وہ مختلف تدبیریں کرتے رہتے ہیں. اور اس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبر کو اپنی اذیتوں کا ہدف بنا لیا ہے. یہ صورتحال ہے جس میں مسلمان عورتوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جب گھروں سے نکلے کسی اندیشے کی جگہ پر جانے کا ارادہ ہو. اندیشے کی جگہ عام طور پر کیا بنتی تھی اس کو بھی مورخین نے بیان کر دیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جس طرح اب ہمارے ہاں ٹوائلٹ واش روم گھر کے ساتھ ہے ایسے نہیں ہوتے تھے. تو خواتین کو بھی صبح ذرا منہ اندھیرے نکلنا پڑتا تھا, شام کو بھی ذرا منہ اندھیرے ہی نکلنا پڑتا تھا. تو یہ جو صورتحال تھی اس میں بعض اوقات دور جانا ہے, کسی خالی جگہ پر جانا ہے, کہیں کھیت میں جانا ہے, تو یہ حضرات کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل وہاں بنانے میں کامیاب ہو جائے. تو فرمایا کہ اپنی بڑی چادر اپنے اوپر لے لیا کرو تاکہ تم دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جاؤ. اور یہ ان کے بہانے سے, بہانہ کیا کرتے تھے کہ نہیں وہ ہم تو اس لیے قریب گئے تھے کہ ہمیں خیال تھا کہ ہماری کوئی فلاں خاتون جا رہی ہے, یا ہم نے تو اس لیے بات کرنا چاہی تھی کہ ہمارا خیال تھا وہ ہماری کوئی لونڈی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے اندر مسلمان عورتوں کو اپنی الگ شناخت قائم کرنے کا حکم دیا گیا. یہ سرے سے پردے کا کوئی حکم ہی نہیں. تو اس وجہ سے اس میں باہر کا کیا سوال اور اندر کا کیا سوال, کہنا ہے تو یہ کہیں کہ اندیشے کی جگہوں پر جانے کے لیے, یعنی خطرہ ہے جہاں پر کوئی اس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے, تو وہاں یہ بات طے کر دی گئی کہ مسلمان عورتوں کو اور دوسری عورتوں کو اگر ملا جلا لباس پہن کے باہر وہ جائیں گی تو اس کے نتیجے میں کوئی اسکینڈل بنانے والا دھوکہ دے کر, فریب دے کر یہ اسکینڈل بنا دے گا. تو اس لیے یہ فرمایا کہ وہ اپنی شناخت قائم کرے. آگے بات یہ کہی نہیں گئی جو ہمارے ہاں عام طور پر پردے کی وجہ بے آئیں یو رفنا, تاکہ وہ الگ پہچانی جائے, معلوم ہو جائے کہ وہ عورتیں نہیں ہیں جن کے بہانے سے انہیں تنگ کیا جا سکتا ہے. یہ بات ہے جو اس میں کہی گئی. تو یہاں تو کوئی سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. جہاں تک سورہ نور کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی اگرچہ میرے جلیل القدر استاذ مولانا مینا حسن اصلاحی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ گھر کے احکام ہیں, لیکن یہ بات تو خود آیات سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں ابتدا ہی میں اجازت لے کے جانے کی جو ہدایت کی گئی ہے تو اس میں دونوں کا ذکر آ گیا ہے, یعنی بیوت مسکونہ اور بیوت غیر مسکونہ. وہ جگہ جن میں آپ رہتے ہیں یعنی گھر, اور وہ جن میں آپ نہیں رہتے جیسے دفتر ہے, ہوٹل ہے, سرائے ہے, تو اس وجہ سے اس کو بھی گھر کا نہیں کہا جا سکتا. تو یہ باتیں دونوں ہی قرآن مجید کے سیاق سباق الفاظ کو ملحوظ رکھا جائے تو ٹھیک معلوم نہیں ہوتے. باقی جو آخری بات آپ نے کہی ہے یدنین علیہ ان من جلاب بی بی ان, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں سے چادروں میں سے کوئی ایک چادر اپنے اوپر لے لو, بس اور کچھ بھی مطلب نہیں.
ٹھیک ہے. اس میں ایک سوال میرے پاس ای میل پر بھی ہے جاوید صاحب اسی سے متعلق, وہ یہ ہے کہ آپ نے متعدد بار اپنی اس حجاب سے متعلق جب ہم نے پروگرام کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو چہرہ ہے فیس, اس کو کور کرنا جو ہے وہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے قرآن مجید میں فیس کو کور کرنے کا, اور آپ نے بلکہ یہ بتایا کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. تو آپ سے آپ ظاہر ہونے والی چیزوں میں یہ ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں اور چہرہ ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ عام طور پر خواتین جو ہے وہ بناؤ سنگار میں ہوتی ہیں, چہرے پر وہ سرخی پاؤڈر ہوتا ہے یا لپسٹک ہوتی ہے, تو ایسی سچویشن میں جب وہ بناؤ سنگار کے ساتھ ہوں تب بھی چہرے کو کور کرنا کو نہیں کہا گیا؟
بناؤ سنگار ہی تو زیر بحث ہے.
اس کے اندر سورہ نور کے حوالے سے ہی ولجز ربنا بھی خمری ہننا اعلیٰ جو یوں بھی ہننا,
جی جی,
تو پھر کیا پردے کو بڑا ایک سرٹن پیرامیٹرز کے اندر ہی ڈیفائن نہیں کر دیا گیا کہ اتنا پردہ ضروری ہے؟ یہ اس کا اسی سے کنسرن.
اس کے لیے لفظ پردہ استعمال ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی بھی دلیل دینی چاہیے نا. پردہ کہاں زیر بحث آ گیا؟ آداب زیر بحث ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں یہ بتا رہے ہیں کہ مردوں کو عورتوں کو جب آپس میں ملنا ہو, گھروں میں جانا ہو, تو کن آداب یا ایٹیکیٹس کا لحاظ رکھا جائے. یہ آداب ایٹیکیٹس یہی زندگی ہے, یہی تہذیب ہے. یعنی ہم گھروں میں کیسے جائیں گے, ہم مہمان کیسے بنیں گے, ہم کسی کلب میں کیسے جائیں گے, ہم کسی مدرسے میں کیسے جائیں گے, اکھاڑے میں اترنا ہو تو کیا لباس پہنیں گے. تو زندگی انہیں آداب سے اپنے اندر حسن پیدا کرتی ہے. عورتوں مردوں کو آپس میں ملنا ہے, گھروں میں, دفتروں میں, سرائیوں میں, باہر, اندر, کسی جگہ, انہیں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, کون سے آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو صحیح لفظ یہ ہے, اگر آپ میری کتاب میزان میں دیکھیں تو میں نے جب اس باب کا عنوان باندھا ہے تو یہ باندھا ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے آداب.
آداب
یعنی عورتوں مردوں کو جب آپس میں ملنا ہو تو کن ایٹیکیٹس کا, کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. صحیح لفظ یہ ہے. پردے کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہی نہیں ہوا سرے سے. وہ الفاظ بعض اوقات ہم استعمال کرتے ہیں کہ جن سے ایک غلط تاثر پیدا ہو جاتا ہے, تو آپ وہ آداب بتائیے. وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتائے ہیں. یہ کہا ہے کہ آپ اجازت لے کے جائیں گے, گھر والے اجازت نہیں دیں گے تو دل میں تنگی محسوس کیے بغیر واپس چلے جائیں گے. یہ بتایا ہے کہ آپ جب ملیں گے تو آپ کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے, مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. شرمگاہوں کی حفاظت کریں, لباس باغ کرینہ پہنیں, مہذب اور شائستہ طریقے سے ایک دوسرے سے ملیں. پوری تعلیم دی ہے. اس ذیل میں یہ بھی کہا ہے کہ خواتین عام طور پر آرائش کرتی ہیں, زیبائش کرتی ہیں. جب انہوں نے آرائش زیبائش کی ہوئی ہو تو اس وقت انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کے رکھے. تو پوری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے. آپ زیبائش کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, زیبائش ہی تو زیر بحث ہے.
ٹھیک ہے, کلیئر ہے
جی, بالکل ٹھیک.
آپ کا کوئی سوال ہے؟
قرآن کا پرپز ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے بات کر رہے ہیں, ان ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا اصول ہیں زندگی گزارنے کے. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہمارا جو سول فوکس ہے وہ یہ ہو کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے, اور اگر ہم اس کے اوپر ہیں کہ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے, تو ایسا کیوں ہے کہ ہم اس ایسپیکٹ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ اس کی عربک کو بھی سمجھنا ہمارے لیے, لائک اس کی عربک کو پڑھنا اس کے لیے اس کے اندر ایک ثواب ہے. اگر کوئی اس کو خالی, فار انسٹنس اگر میں اس کو خالی اردو میں پڑھوں اور اس کو سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں, تو کیا پھر میرا وہ ثواب والا ایسپیکٹ, وڈ اٹ بی لاسٹ سم ویئر؟
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اگر عربی ٹیکسٹ نہ پڑھا جائے, صرف ترجمہ پڑھا جائے تاکہ میں سمجھ سکوں پیغام کو, تو کیا ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی؟
ثواب حاصل کرنا ہے, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں جا کے, کسی بوڑھے کو سڑک پار کرائیں جا کے, گھر میں کسی بزرگ کی خدمت کریں, یہ ثواب کے کام ہے. آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے, اس میں سے انفاق کریں, کسی ہسپتال میں جا کے دیں, کسی مسجد کی تعمیر میں لگائیں, لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کریں, اپنے ہمسایوں کو دیکھیں ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. تو دین میں ثواب کے کام یہ ہیں. قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, کہ یہ کتاب مبارک کتاب, بابرکت کتاب ہے. یہ تمہاری طرف اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم اس کی آیتوں پر غور کرو اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ قرآن کا مقصد ہے. تو جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے جائیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کے پیش نظر ہدایت حاصل کرنا, صحیح نتیجے تک پہنچنا, دین کی حقیقت دریافت کرنا ہو. قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا؟ وہ اس نے خود بتایا ہے کہ انسانوں کے مابین مذہب کے بارے میں, مذہب کو سمجھنے کے بارے میں, روایات کی بنیاد پر, تاریخ کی بنیاد پر, فلسفے کی بنیاد پر بہت اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے ایک کتاب نازل کر دی ہے, لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي, تاکہ لوگ اس کتاب کے ذریعے سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کر لیا کریں. یعنی میرے آپ کے درمیان ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اس پر کہ مرد و زن کے ملنے کے آداب کیا ہیں. تو اللہ کی کتاب فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ بات ایسے ہے, یوں کہی گئی ہے, فلاں موقع کی بات ہے. تو قرآن مجید چونکہ پوری وضاحت کے ساتھ اور ایسے اسلوب میں بات کو بیان کر دیتا ہے کہ جس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں رہتی. اگر آدمی سلیم الطبع ہو, جاننا چاہتا ہو, تو وہ اپنے دین کے بارے میں جب کبھی بھی کوئی خلجان محسوس کرے, کتاب اللہ کو کھولے گا تو اس کا ذہن بالکل واضح ہو جائے گا. تو یہ مقصد ہے قرآن کا. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے, اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی, تو آپ کو ترجمہ پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کا سادہ ترجمہ ہر مسلمان کو لازماً پڑھنا چاہیے. یہ اس کے دینی فرائض میں ہے, اس لیے کہ اللہ کی کتاب اس کے پاس ہے. آپ سادہ طریقے سے قرآن مجید کا کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے, سادہ ترجمہ لیں اور کسی اہل علم کا لے لیں یا جس پر بھی آپ کا اعتماد ہے, اور اس کو پینسل لے کے پڑھیں. جہاں جہاں آپ کو کوئی اشکال پیش آ جائے, کوئی سوال پیش آ جائے, ان جگہوں کے اوپر جو ریپرزنٹیٹیو اہل علم ہوتے ہیں, نمائندہ اہل علم, ان کی دو تین تفاسیر دیکھ لیں. اس سے اگر اطمینان ہو گیا بہت اچھی بات ہے, نہیں اطمینان ہوا تو کسی زندہ عالم سے آپ کنسلٹ کر لیں, جیسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں. سائنس پڑھتے ہیں تو یہی کرتے ہیں, جغرافیہ پڑھتے ہیں یہی کرتے ہیں, فلسفہ پڑھتے ہیں یہی کرتے ہیں. تو یہی طریقہ یہاں بھی اختیار کرنا چاہیے. باقی یہ کہ اگر اکیڈیمک نوعیت کی دلچسپی قرآن سے پیدا ہو گئی ہے, علمی دلچسپی, تو پھر آپ تفاسیر بھی پڑھیں اور جو جی چاہے پڑھیں, لیکن ہدایت کے لیے آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو براہ راست سادہ ترجمے کے ساتھ ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے. آپ نے سوال کیا عربی زبان کے بارے میں. اصل بات تو یه ہے کہ قرآن مجید کو ہم میں سے ہر شخص براہ راست اس کی زبان میں سمجھے. یہ ہونا چاہیے تھا, اس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا. آپ یہ دیکھیے کہ جو زندہ قومیں ہیں وہ جب اپنے بچوں کی تعلیم دیتی ہیں تو سب سے پہلا فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کو وہ لازمی زبانیں کون سی ہیں جو آنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی یورپین تہذیب کے اندر تعلیم پاتا ہے تو وہ گریک سے اگر ناواقف ہے یا لیٹن سے ناواقف ہے تو وہ بہت سے حقائق تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. تو یہی صورتحال جو ہے ہر مسلمان قوم کو بھی درپیش آتی ہے. آپ کسی جگہ رہتے ہیں, مثلا آپ پاکستان میں رہتے ہیں, تو یہاں پر آپ کی کوئی قومی زبان ہوگی, آپ کی کوئی علاقائی زبان ہوگی. علاقائی زبان تو ایک طرح سے مادری زبان ہوتی ہے, بچے اس کو سیکھ ہی لیتے ہیں, لیکن کوئی آپ کی قومی زبان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تعلیم کا ذریعہ بننا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے لیے کسی بین الاقوامی نظام تعلیم کی ضرورت ہے, وہ فرینچ بھی ہو سکتی ہے, وہ اسپینش بھی ہو سکتی ہے, انگریزی بھی ہو سکتی ہے, آپ پڑھتے ہیں اسے. اسی طرح آپ کی مذہبی زبان ہے, تو ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اس طرح دیں کہ وہ براہ راست قرآن مجید سے واقف ہوں. لیکن جن لوگوں نے اس طرح سے تعلیم نہیں پائی یا ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے, تو وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ ایک نفسیاتی تعلق پیدا کرنے کے لیے عربی کے الفاظ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں, جیسے ہم اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے اندر ایک خاص طرح کی موسیقی, ایک خاص طرح کا آہنگ, ایک خاص طرح کی خوبصورتی ہے. آپ ایک ادب پارے کو پڑھ رہے ہیں, تو ایک شہپارہ ادب جو ہے وہ اپنے فارم میں یا اپنی حیات میں بھی آپ کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے. تاہم اگر کسی آدمی کو عربی زبان نہیں سمجھ میں آتی تو پھر اس کے لیے وہی راستہ ہے کہ اس کو اردو سے ابتدا کرنی چاہیے, انگریزی سے, یا جو بھی زبان وہ جانتا ہے اس کے ترجمے سے ابتدا کرنی.
نماز بھی ایک عبادت ہے, اور وہ بیسیکلی جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں ویسے نماز ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی تو پھر اس زبان میں پڑھی جا سکتی ہے جو ہماری لوکل لینگویج ہے.
قرآن مجید کو بھی آپ جس طریقے سے اردو زبان میں پڑھتے ہیں یا انگریزی میں پڑھتے ہیں, ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, تو دعا مناجات بھی آپ اپنی اردو میں کرتے ہیں, آپ انگریزی میں کرتے ہیں, جس میں چاہے کریں. نماز میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں خوبی پیدا کر دی ہے کہ اس کے ایک حصے کو لازم کر دیا ہے, تاکہ پوری مسلمان امت میں میں یہاں سے اٹھوں مراکش میں جاؤں تو مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو. وہ نماز کا کون سا حصہ ہے جس میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہوئے بعض الفاظ کہتے ہیں؟ وہ چند الفاظ ہیں, یعنی اللہ اکبر ہے, سمع اللہ لمن حمدہ ہے, ربنا ولک الحمد ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تین الفاظ تو کسی کے لیے بھی سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, یہ خفض و رفع پر کہنے ہوتے ہیں اٹھتے بیٹھتے, تاکہ اس کے ذریعے سے کسی جگہ کوئی اجنبیت نہ ہو جہاں پر بھی آپ جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اور سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جو اصل میں ہر مسلمان بچے کو ضرور سیکھنی چاہیے. یعنی اگر اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا تو یہ تو لازماً سیکھنی چاہیے, اس لیے کہ ایک مختصر سی دعا ہے, اور یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے, یہ سب سے بڑی دعا ہے جو انسان کر سکتا ہے. یہ دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے, وہ پوری انسانیت کھڑی ہوئی یہ کہہ رہی ہے کہ سیدھا راستہ نہیں مل رہا, پروردگار اس کی ہدایت عطا فرما, اور قرآن اس کا جواب ہے. تو سمبولک طریقے پر, علامتی طریقے پر آپ قرآن کا کوئی حصہ ساتھ ملا لیتے ہیں, اس سے مسلمانوں میں قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرنے, بعض الفاظ کو یاد کرنے, ان کا مطلب سمجھنے کا دائیہ پیدا ہوتا ہے. یہ لازمی حصہ ہے. اس کے بعد رکوع میں آپ کیا پڑھیں, آپ سجدے میں کیا پڑھیں, اس کو آپ پر چھوڑ دیا گیا. وہ دعا پڑھیں, مناجات کریں, آپ تسبیح کریں, جس زبان میں جو آپ کی زبان ہے, اس کو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دیا. تو نماز کے لازمی اذکار بس یہ جو آپ کو ہر حال میں عربی میں پڑھنے ہیں, باقی کی کوئی پابندی نہیں.
آپ نے ابھی ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ثواب حاصل کرنا ہے تو کسی بزرگ کی خدمت کریں, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں. قرآن جو ہے وہ اصل میں ہدایت کی کتاب ہے. اس روایت کے ایک روایت ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10-10 نیکیاں ملتی ہیں. الف پڑھیں گے تو 10 نیکی, لام پڑھیں گے تو 10 نیکی, اور میم پڑھیں گے تو 10 نیکی. تو یہ جو روایت ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میں عربی کا جو ٹیکسٹ پڑھوں گا اس کے ٹیکسٹ کے اوپر بھی 10-10 نیکیاں ملتی جا رہی ہیں.
لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں, کبھی ان سے پوچھا کہاں پائی جاتی ہے؟
تو آپ اس کا جواب دے دیجئے کہ یہ روایت بالکل موجود نہیں ہے.
کہیں جا کے ذرا تحقیق کریں, دیکھیں کہ روایت کی کیا نوعیت ہے, کہاں بیان ہوئی ہے, محدثین کیا کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں. دیکھیے اس طرح کی چیزیں جو قرآن مجید کی سری تعلیمات کے برعکس آپ کو لے جائیں ان کو قابل التفات بھی نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کی میں نے آپ کو ایک آیت سنائی, میں 10 سنا دیتا ہوں جن میں یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ کتاب غور کرنے کے لیے ہے, یہ تدبر کرنے کے لیے ہے, یہ ہدایت پانے کے لیے ہے, یہ ہدل للناس ہے. قرآن مجید نے کسی ایک جگہ الحمد سے ناس تک یہ کہا ہو کہ یہ کتاب ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے؟
اچھا
باقی رہ گئی یہ بات کہ ظاہر ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں, آپ اللہ کے الفاظ ادا کرتے ہیں, آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, آپ اس کی ہدایت حاصل کرتے ہیں, تو آپ کا سینہ کھلتا ہے. تو یہ چیز اللہ کے اجر کا باعث بھی بننی چاہیے, بنے گی, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نتیجے کے لحاظ سے باعث اجر ہونی چاہیے, ہوں گی.
ٹھیک,
ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ مقصد جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنا ہے.
بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کا سوال
ارشاد ربانی ہے کہ میں نے اس قرآن کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا, لیکن انہوں نے ایک تردد کیا اس کی شان کی وجہ سے اور اس کے بوجھ کی وجہ سے, اور پھر انسان نے اس کو حمل کر لیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ بھی کیا ہے کہ ظلوماً جہولہ والی بات ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو سکتی ہے؟ کیا پہلی کتب بھی کبھی اس طرح سے کسی انبیاء کے علاوہ کسی ایسی مخلوق پر پیش کی گئی, اور کیا صورت ہے اس کی؟
نہیں, اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے, یہ ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. ارادہ و اختیار کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنا کر اس کو اپنے شعور کا بھی شعور دے دیا ہے, اور یہ وہ چیز ہے کہ جس نے گویا ایک خدائی کا پرتو انسان کے اوپر ڈال دیا ہے. یہ وہ لفظ ہے جس کو امانت سے تعبیر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جب انسان کو بنایا تو جس طریقے سے انسان کی اصل شخصیت سے, یہ تو پھر قالب میں آ جاتی ہے نا, اصل شخصیت سے یہ پوچھا تھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں, تو لوگوں نے اس کا اقرار کیا تھا. ایسے ہی ارادہ اور اختیار, ظاہر ہے اس کے نتائج نکلنے تھے. ارادہ اور اختیار دیا جائے گا تو امتحان ہوگا, استعمال ہوگا, غلط بھی ہوگا, صحیح بھی ہوگا. تو اس وجہ سے یہ پوچھا تھا میں نے کہ لیتے ہو, انسان نے اس کو قبول کر لیا. تو یہ بات ہے جو کہی گئی. اب باقی مخلوقات کو دیا گیا, نہیں دیا گیا, قبول کیا, نہیں قبول کیا, یعنی جو چیزیں بیان ہو گئی ہیں کہ میں نے عرض و سما پر پیش کیا تھا, وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے اس کی کیا نوعیت ہوئی. انسان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے یہ ہم جانتے ہیں, اور جنوں کو ارادہ اختیار دیا گیا یہ بھی جانتے ہیں, اس لیے کہ قرآن مجید نے دونوں کو امتحان میں ڈالا ہے. دونوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دونوں سے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ ان کی طرف پیغمبر آئے ہیں, ان کو ہدایت دی گئی ہے, ان سے کچھ تقاضے کیے گئے ہیں. دونوں میں اچھے اور برے ہیں, اس چیز کی بھی قرآن مجید نے تفصیل کر دی ہے. دونوں کے لیے جنت اور جہنم ہے, یہ بات بھی بتا دی ہے. تو اس وجہ سے اتنا ہمیں معلوم ہے, لیکن باقی مخلوقات کے بارے میں ہم نہیں جانتے.
لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ارادے اور اختیار کی بات, تو آسمان اور زمین نے اپنا ارادہ اور یا اختیار استعمال کیا کہ یا اللہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے, ایسی بات ہے؟ یعنی دیکھیں,
یہ تو قرآن مجید سے دسیوں جگہوں پہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جن چیزوں کو بظاہر زندہ نہیں سمجھتے, ان کا خالق ان سے بھی باتیں کرتا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو درخت تک ہے, ان کی تسبیح سے تم واقف نہیں ہو, جانوروں کی تسبیح سے تم واقف نہیں.
چاند سورج کے بارے میں بتا گیا.
تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ کس زبان میں بات کرتا ہے, کیا چیزیں ہیں, وہ اپنی حقیقت کیا رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ مادہ کوئی ٹھوس چیز ہے, لیکن جدید طبعیات نے اب جو معلومات ہمارے سامنے رکھی ہیں, اس میں یہ بھی کچھ اور ہی چیز بن کے رہ گیا ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے, وہ اس کائنات کا خالق ہی جانتا ہے. ہم جتنی سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے جی, یہاں کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی
رامدی صاحب, یہ جو انکم ٹیکس ہے, اٹ از اے ٹیکس آن انکم, اور یہ نیٹ انکم پر لگتا ہے. پہلے انسان گراس انکم کماتا ہے, پھر اس میں سے اس کے بزنس کے ایکسپینڈیچرز نکلے ہوتے ہیں اور اس کی نیٹ انکم بنتی ہے, اور پھر وہ اس میں سے گھر کے ایکسپینڈیچرز میٹ وتھ کرتا ہے. جبکہ جو زکوٰۃ ہے, اٹ از اے ٹیکس آن سیونگ, اور اس کا فلیٹ ریٹ ہے 2.5%.
جی,
اور جبکہ انکم ٹیکس میں مختلف سلیبز ہیں, دا مور یو ارن دا مور یو ہیو ٹو پے دا ٹیکس. تو آپ کے خیال میں, مجھے آپ کے کمنٹس چاہیے کہ ہم آپ اس کو کمپیئر کریں کہ کیا اگر ہم زکوٰۃ کو ہی اچھی طرح سے نافذ کر دیں تو کیا کسی اور ٹیکس کی ضرورت رہتی ہے, اور دوسری بات کہ کیا زکوٰۃ کے ہوتے ہوئے ہمیں اور ٹیکسز امپوز کیے جا سکتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ میں؟ وہ تو ہیں, امپوز تو ہیں, لیکن کیا یہ اسلامک ہے, از اٹ اسلامک اور ناٹ؟
ٹھیک ہے,
اس میں بہت سے سوالات جمع ہو گئے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تقابل جو آپ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی جب آپ ویلتھ ٹیکس لگاتے ہیں, اس سے تقابل کرنا چاہیے. یعنی جو 2.5% زکوٰۃ ہے, یہ بچت پر ہے, آپ کی دولت پر ہے, جس کے آپ مالک بن گئے ہیں. اب وہ کوئی آپ کی زمین ہے, کوئی پلاٹ ہے, کوئی زیور گھر میں پڑا ہوا ہے, کوئی سونا آپ نے رکھا ہوا ہے, آپ کے پاس بینک میں کچھ رقم پڑی ہوئی ہے, اس پر 2.5% ہے. جو انکم ہے وہ اصل میں بنیادی طور پر پروڈکشن سے ہوتی ہے, اس کے اوپر 5, 10, 20% ہے, اور 5, 10, 20% وہ آپ کی ٹوٹل پروڈکشن پر ہے بغیر کوئی خرچ نکالے. تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ تصور ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ 2.5% ہے اور وہ بچت پر ہے. زکوٰۃ 3 صورتوں میں عائد کی گئی ہے. وہ مویشی پر الگ عائد کی گئی ہے, ان کا بالکل نصاب ہی الگ ہے. وہ پروڈکشن پر الگ عائد کی گئی ہے, وہ 5, 10, 20% ہے, اور وہ ویلتھ پر یا آپ کی بچت پر الگ عائد کی گئی ہے, وہ 2.5% ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نظام کا فیصلہ ہے جو حکومتوں کے مابین اور ان میں رہنے والے لوگوں میں ہوتا ہے. یعنی حکومت کا بہرحال یہ حق عقل مانتی ہے کہ انہیں کچھ لینا چاہیے, اس کے بغیر حکومت چلائی نہیں جا سکتی. وہ کتنا لینا چاہیے یہ پرانی نظام ہے, بادشاہ بھی لیتے رہے. نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن کے بعد پارلیمنٹ کو یہ اختیار دے دیا گیا, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. اب گویا مسلمان حکومتوں کے لیے طے ہے کہ ان کو زکوٰۃ کے سوا ایک پائی بھی کسی اور سے لینے کا حق نہیں. یہ ہے اصل میں اسلام کا ضابطہ. اب ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہم بہت سی دوسری باتوں کا شعور نہیں رکھتے, اس کا بھی شعور نہیں رکھتے, اس کو پوری طرح وضاحت سے لوگ بیان بھی نہیں کرتے. زکوٰۃ کے بارے میں تصورات بھی ایسے بن گئے ہوئے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی چیریٹی ہے. دراں حل ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک حکومت کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے جو پہلا بڑا اقدام کیا تھا وہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف کیا تھا. یعنی یہ فرمایا تھا اس میں کہ اگر تمہارے پاس ایک اونٹ کی رسی تھی جو رسول اللہ کے زمانے میں تم حکومت کو دیتے تھے, نہیں دو گے تو میں جنگ کروں گا تمہارے خلاف. تو یہ ریاست کا حق ہے, اسی طرح جس طرح کے ٹیکس ریاست لیتی ہے. تو ٹیکس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرحیں بھی طے کر دی ہیں, اور اس کے بے پناہ فوائد ہیں. یعنی اس طریقے سے ایک چادر فراہم کر دی گئی ہے جس میں آپ نے پاؤں پھیلانے ہیں, اس طریقے سے معیشت کو مستحکم کر دیا گیا ہے, حکومت کی طرف سے استبداد کے مواقع ختم کر دیے گئے ہیں, اور یہ جو ہمیں درپیش ہو جاتی ہیں بے شمار مصیبتیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں, یہ ورجن آئی لینڈ بن جاتے ہیں, پاناما بن جاتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے, اس کا خاتمہ کیا گیا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کو ایک مسلمان جب وہ اللہ کو مانتا ہے تو روح روح کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہے, اور دوسری جانب اس کا جو طریقہ بیان کیا گیا یا اختیار کیا گیا ہے وہ اتنا سادہ اور اتنا متعین ہے کہ وہ پیچیدگیاں پیدا نہیں کرتا جو ہم ٹیکسیشن کے نظام میں پیدا کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے حکومتیں اپنے مقاصد کے لیے جب شرحیں بڑھانا شروع کرتی ہیں تو بعض اوقات اس جگہ لے جاتی ہیں کہ وہ خلاف عقل بھی ہو جاتا ہے, خلاف فطرت بھی ہو جاتا ہے. تو بالکل ٹھیک اس کو متعین کر دیا گیا ہے, اس لحاظ سے آپ کی بات بالکل درست ہے.
اور غامدی صاحب, اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, یعنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن ان ایکسٹرا اماؤنٹ از ایڈڈ ود دی پرائسز آف گڈز, اگر ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ تو کسی حد تک جسٹیفائڈ ہے کہ دا مور یو ارن دا مور یو ہیو ٹو پے ٹیکس.
میں پیٹرول لے رہا ہوں اس پہ بھی ٹیکس ہے, میں اگر موبائل کی سم لے رہا ہوں اس پہ بھی ٹیکس ہے.
تو وہ ایک ہڈن ٹیکسیشن ہے. آپ شاپنگ کرنے گئے ہیں, ہر چیز پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں irrespective of your income. Ek gareeb aadmi, a pauper has to pay the same amount of tax and a tycoon has to pay the same amount of tax. Is it justified?
Ye maine arz kar diya ki Allah Taala ne isi liye apna faisla suna diya. Yani iske baad to asal mein koi cheez bhi justified nahi hai. Hona yahi chahiye ki Allah ke is faisle ko hum samjhe, Allah Taala ke is faisle par amal kare. Iske natije mein ye itne masail aapne bayan kiye aur jo tazadat hain is sare nizam mein wo aap se aap khatam ho jate hain. ایک بڑا سادہ, بڑا فطری, معیشت کو مستحکم کرنے والا, لوگوں کو اعتماد دینے والا نظام بنتا ہے. لیکن کون ہے جو اس کے لیے تیار ہے؟
آپ کا سوال جی.
جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم رمضان میں کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے تو اس کی بجائے اگر ہم غریبوں کو کچھ پیسے دے دیں یا ان کو کھانا شانا کھلا دیں تو وہ ہمارا ادا ہو جاتا ہے, یا اس کی ہمیں صحت یابی کے بعد دوبارہ سے روزے
یعنی کسی بیماری کی وجہ سے
جی
نہیں رکھ
جی کسی بیماری
جی ٹھیک ہے, رمضان کے روزے اگر کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے تو اس کا فدیہ دے کر وہ ادا ہو جائے گا؟
بیماری یا تکلیف اگر ایسی ہے کہ آپ کے اس کے دور ہونے کا امکان نہیں ہے, آدمی بوڑھا ہو گیا ہے, ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کہاں اس سے نجات پاؤ گے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بیماری عارضی نوعیت کی ہے, رمضانی میں آپ کو بخار ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو پھر بعد میں روزے رکھنا ہوگا, پھر آپ محض فدیہ نہیں دے سکتے.
یعنی اگر تو بیماری کے صحتیاب ہونے کے امکانات ہیں تو ہم بعد میں اس کی تعداد پوری کریں گے, اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر فدیہ دے دیں گے.
یہ ظاہر ہے ایک آدمی ایسی صورت سے دوچار ہو گیا کہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی بیماری لاحق ہے جس سے اب صحت یاب ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں, کبھی ہوں گے تو دیکھے جائیں گے, تو اس میں اگر آپ فدیہ دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید نے بھی کہا ہے فدیتن طعام و مسکین جی. تو اس میں دے دیں. لیکن اگر آپ کی بیماری کی نوعیت ایک عارضی بیماری کی ہے, صحیح. کوئی بخار ہو گیا, سر درد ہو گیا, اور کوئی تکلیف آ گئی ہے, عورتوں کے کوئی ایام ہے, اس طرح کی صورت ہے, تو پھر آپ اس کے بعد روزے
اچھا ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے بعد میں.
جی ہاں جی.
اچھا اس کو بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا جاوید صاحب. آپ نے فرمایا کہ اگر صحتیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو پھر فدیہ دے دیا جائے گا, تو ایک روزے کے عوض فدیہ کتنا ہے؟
ایک مسکین کا کھانا.
ایک مسکین کا
غریب آدمی کو آپ اپنی جو آپ کا روزمرہ کا کھانا ہے
پورے دن کا کھانا کہہ رہے ہیں آپ یا کسی
ایک کھانا
دے دیں؟ ٹھیک ہے جی. آپ کا سوال.
ہم نے اپنے بچپن میں قرآن پاک کو ناظرہ کی حد تک سیکھا, اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے بڑے ہوئے کچھ سمجھ آئی تو اس کو اگلے سمجھنے کے مرحلے میں داخل ہو گئے. اب بحیثیت والدین ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے جو ایک چھوٹی عمر سے بھی بڑے ہو رہے ہیں ان کو اپنی مخصوص اس عمر کے گروپ کے مطابق کچھ ایسی تعلیم کا ناظرہ کے علاوہ بھی اہتمام کیا جائے کہ جس سے وہ آہستہ آہستہ اس سے روشناس ہوتے چلے جائیں. تو آپ اس میں کوئی مختصراً اگر یہ کوئی رہنمائی کر سکیں کہ کس ایج پہ کیا شروع کروانا چاہیے ناظرہ سے ہٹ کے, تاکہ اس کو مختلف ایج بریکٹس میں, ایک 6 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ, 14 سال کا بچہ, اور شاید 16-18 سال کا بچہ, جس کے بعد پھر وہ خود سمجھنے کے لائق ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو کیا ہمیں ان کو کروانا چاہیے اس میں؟
دیکھیے یہ تو بچوں کے لیے نصاب بنانے کا کام ہے
جی.
اس میں بہت سی باتیں میں بھی عرض کر سکتا ہوں, اور میں نے اس کو لکھا بھی ہے. میری کتاب مقامات میں تعلیمی نظام پر جو مضمون ہے اس میں میں نے اس کے لیے کچھ اصولی چیزیں بیان کر دی ہیں. اس پر بہت لوگوں نے بھی کام کیا ہے, یعنی خاص طور پر قرآن مجید کی تعلیم بچوں کو کہاں سے شروع کرنی چاہیے, کیسے دینی چاہیے, بہت سا کام کیا. خود ہمارے ادارے میں اس طرح کی تعلیم کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اس وقت بھی کیا جا رہا ہے, تو آپ ان سے بھی مل سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے انہوں نے بعض کتابیں ترتیب دے دی ہیں. ہمارے دوست ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب نے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے 9ویں جماعت تک باقاعدہ ایک نصاب ترتیب دے دیا تھا, اسی طرح ابتدا سے لے کے. تو ان چیزوں کو آپ حاصل کر لیجئے. باقی جو اصولی چند نوعیت کی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک مختصر سوال کے جواب میں کہی جا سکتی ہیں, اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا اور میں نے بیان بھی کر دی ہیں کہ بچے کو ابتدا میں وہ چیزیں سکھانی چاہیے جن کا تعلق مثلاً نماز سے ہے, جو چند صورتیں اس کو یاد کر لینی چاہیے, دعائیں اس کو سکھا دینی چاہیے, وہ چیزیں جو زندگی بھر کے لیے اس کا سرمایہ بن جائے. پھر آہستہ آہستہ قرآن مجید کے کچھ منتخب مقامات ہیں جو بچے کو پڑھانے چاہیے, کیونکہ قرآن مجید اپنی ترتیب کے لحاظ سے ایک عمر کے بعد پڑھنے کی چیز ہے. تو آپ ان میں سے وہ چیزیں منتخب کر لیتے ہیں, وہ لوگوں نے منتخب کر بھی رکھی ہوئی ہیں, آپ چاہیں گے تو وہ بہت سی جگہوں سے آپ کو مل بھی جائیں گی. تو وہاں سے آہستہ آہستہ اس کو آپ بتانا شروع کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ باقاعدہ تعلیم میں چلا جاتا ہے. اس میں جو مثالی صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ عربی زبان اس طریقے سے پڑھائی جائے کہ قرآن اس کے لیے نصاب کی کتاب بن جائے, اور کوئی 12 سال تک وہ قرآن مجید ہی کوئی حیثیت سے پڑھ کر فارغ ہو. لیکن اگر کسی جگہ یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم کا نظام ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو پھر اساتذہ بھی سکھا دیتے ہیں, بچہ اپنے طور پر بھی پڑھ لیتا ہے. ایک عمر ایسی آ جاتی ہے, اور آج کل خاص طور پر وہ بڑا ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے, جب گرد و پیش سے بے شمار معلومات اور سوالات کا ایک طوفان اٹھتا ہے. اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے جلیل القدر اہل علم سے متعارف ہو جائیں, اس لیے کہ یہ نہ آپ کے بس میں ہے, نہ کسی زید کے, نہ بکر کے, کہ ہر ذہنی سطح کے مطابق اطمینان کر سکے. ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. یعنی والدین ابتدائی معلومات دے سکتے ہیں, کوئی دعا سکھا سکتے ہیں, وہ اپنی میراث کسی حد تک منتقل کر دیتے ہیں, کوئی کہانی انہوں نے سنا دی, بتا دیا, یہ کچھ چیزیں وہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. میں مستثنیات کی بات نہیں کر رہا, عام طور پر اس سے زیادہ متوقع بھی نہیں ہوتا, لیکن جلیل القدر اہل علم سے تعارف بہت ضروری ہے, وہ کرانا چاہیے ماضی کے حال کے, تاکہ بچے کے ذہن میں جب سوالات پیدا ہوں تو وہ ان تک رسائی حاصل کر سکے. اس میں ایک بڑی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے بچوں کو اسلام کی زبانوں سے اب واقفیت نہیں ہوتی زیادہ. اسلام کی زبان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب نے کوئی زبان خاص طور پر طے کر رکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی علم پیدا ہوتا ہے تو وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور اپنے ابلاغ کے لیے زبانوں کو استعمال کرتا ہے. مذہب کیا, فلسفے کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے, دوسرے علوم کے ساتھ بھی یہی ہے, تو ایک زبان بن جاتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر آپ نے انگریزی زبان نہیں سیکھی تو آپ سائنس کا مطالعہ کیسے کریں گے, تو بالکل اسی طریقے سے ہمارے مذہب کی زبان اب یا تو عربی ہے یا فارسی رہی ہے عرصے تک, یا پھر اردو ہے. اردو میں بہت غیر معمولی سرمایہ ہے, بچے اس سے واقف ہی نہیں ہیں. جن شخصیات نے اردو کو ذریعہ ابلاغ بنایا ہے ان سے واقف نہیں ہوتے. تو یہ اہتمام ہے جو لازماً کرنے چاہیے, اس کے بعد پھر اس عمر میں پہنچ کر وہ خود اچھے اہل علم سے سیکھ لیں گے جو سیکھنا ہوگا.
یہ جو نصاب کی آپ نے بات کی ہے, میرے علم کے مطابق یہ شاید ٹیکسس میں تو اویلیبل ہے, کیا یہ پاکستان میں بھی اس وقت المورد پاکستان سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں, یا اس کی کوئی کتاب آپ بتا سکیں, یا ڈاکٹر صاحب کا, آپ نے ڈاکٹر فاروق صاحب کا نام لیا, تو اس پہ کہاں سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟
آپ المورد پاکستان میں چلے جائیے, وہاں پر لوگ آپ کو نہ صرف یہ کہ نصاب دے دیں گے بلکہ جو چیزیں تعلیم تدریس میں اس وقت ہو رہی ہیں ان سے بھی واقف کر دیں گے.
غامد صاحب, میرا کوشچن انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کے حوالے سے تھا. اس وقت دنیا کے جو معاشی نظام ہے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ اکیومولیشن آف ویلتھ کا ہے, اور ایون انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اکانومسٹ ہیں وہ اس چیز کو بڑے غور سے اس کی تدبیر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کی تقریباً بہت بڑی دولت کا حصہ تقریباً 200-300 لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اس حوالے سے میں اسلامی رویہ یا اسلام کا فوکس یا اسلامی فریم ورک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیا سود کے بارے میں اسلام کا ایک حکم ہے, زکوٰۃ کے معاملے میں اسلام کا حکم ہے, صدقے کے بارے میں اسلام کا حکم ہے, لیکن اگر اس طرح اکیومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے تو کیا اسلام اسپیسیفکلی کیا یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی اکیومولیشن آف ویلتھ نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر ہر انسان کے اندر ایک جبلت ہے پیسہ کمانے کی, اگر آپ اس کے اوپر قدغن لگا دیتے ہیں تو ان اٹ سیلف اکنامک پراسپیرٹی کے اوپر بھی آپ ایک قدغن لگاتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کا زاویہ نظر جاننا چاہوں گا. جی,
اللہ تعالیٰ نے جو نظم بنایا ہے یہ اس کا ناگزیر نتیجہ ہے. یعنی آپ 500 لوگوں کو ایک ہی رقم دے دیجئے اور ان کو کہیے دنیا میں چلے جائیں, کچھ دیر کے بعد وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے. یعنی یہ دنیا بنائی اسی اصول پر گئی ہے. اس کا تجربہ جس پہلو سے کر کے دیکھیں گے نتیجہ یہی نکلے گا. اسی کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ لازمی نتیجہ کیا ہے نکلتا ہے, کہلا دونتم بین الاغنیاء, یعنی تمہارے ہی اغنیاء کے اندر وہ گھومنا شروع کر دیتی ہے چند لوگوں کے اندر. وہ ظاہر ہے کہ چند لوگ کسی معاشرے میں 10 ہو سکتے ہیں, 20 ہو سکتے ہیں, 200 ہو سکتے ہیں. یہ تدبیریں ضرور کرنی چاہیے کہ دولت کی تقسیم زیادہ سے زیادہ منصفانہ ہو, لیکن دولت جس طریقے سے کام کرتی ہے, یعنی جس طرح انسان کی ایک جبلت ہے, بالکل اسی طریقے سے دولت کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ جیسے ہی وہ معاشی عمل میں جاتی ہے اس کا ارتکاز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید نے اس کے مقابل میں جو بات کہی ہے وہ یہ نہیں کہی کہ آپ اس کو روک دیں یا روک سکتے ہیں یا اس کو روکنا چاہیے, نہیں. اس نے یہ کہا ہے کہ وہ چیزیں جو انفرادی ملکیت میں نہیں ہیں یا نہیں ہو سکتی, میں نے اس کو متعین کر کے بتا دیا کہ زمین اور اس کے خزائن یہ اجتماعی ملکیت میں یا قومی املاک کے طور پر رہنی چاہیے. اور اس کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹے گی اور غریبوں کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے متبادل ایک صورتحال بیان کی ہے, اس عمل کو روکنے کے لیے نہیں کہا.
اسی ذیل میں ایک اور سوال اس سے جنم لیتا ہے کہ کیا پروفٹ پرسنٹیج, جیسے ہم کچھ کھاتے ہیں یا کچھ پہنتے ہیں, ایک جگہ پہ جائیں تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے, برانڈیڈ میں آتے ہیں اس سے مہنگی ہو جاتی ہے, اسے کئی کیٹیگریز ہیں ایک ہی چیز کی کئی قیمتیں بن جاتی, تو کیا کوئی پروفٹ پرسنٹیج پہ کوئی قدغن ہے یا کوئی گائیڈ لائنز دی ہیں اسلام نے یا نہیں؟
دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ لگژریز میں ہیں, ان کے بارے میں جو مارکیٹ کا طریقہ ہے وہی ٹھیک طریقہ ہے, وہی طے کرتا ہے, اسی کے لحاظ سے اس کو رہنا چاہیے. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر شخص کے لیے ناگزیر ہے, دال روٹی اس نے کھانی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اس کی زندگی کا انحصار ہے, ان کی قیمتوں کو ریاست کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے, سبسڈائز بھی کرنا چاہیے. دنیا بھر میں کیا جاتا ہے, اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ غریب آدمی کہیں بالکل ہی ہر چیز سے محروم ہو کر نہ آ جائے. وہ چند چیزیں ہوتی ہیں متعین کر لی جاتی ہیں. امریکہ کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کیپٹلسٹ اکانومی ہے, اب وہاں پر بھی دیکھیں کہ بڑے پیمانے پر سبسڈائز کیا جاتا ہے بہت سی چیزوں کو, اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہی ہے, یعنی دودھ ہے, انڈے ہے, اس طرح کی چیزیں. میں نے مثال دی کہ جو عام آدمی کی ضرورت ہیں جن کے اوپر اس کی زندگی کا انحصار ہے, ان میں آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. باقی مارکیٹ کو چھیڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اس کے نتیجے میں جو مداخلت بھی آپ کریں گے وہ ایک سائیکل کے انداز میں الٹی آپ پر پڑ جائے گی. آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں ہماری عدالتوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آٹے کی قیمت مقرر کریں گے, آپ جانتے ہیں انجام کیا ہوا تھا اس کا. اس لیے یہ معاملات جو ہیں ان کو مارکیٹ کے اپنے طریقے ہی پر چھوڑ دینا چاہیے.
نہیں, ایک منٹ جاوید صاحب, آپ نے ابھی جو بات کی, ایک تو یہ وضاحت کیجیے گا کہ جو آپ نے فرمایا لگژریز کو تو چھوڑ دیجیے, جو ضروریات کی چیزیں ہیں مثلاً کہ مجھے خوراک چاہیے, مجھے ادویات چاہیے, اس کے بارے میں کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کوئی پروفٹ کا کوئی ریشو کوئی پرسنٹیج فکس کی ہو تو وہ ذرا وضاحت کیجیے گا؟
بالکل بھی نہیں کیا, بلکہ ایک موقع کے اوپر جب ایسی صورتحال پیدا ہوئی, تاریخی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ قیمتیں مقرر کر دی جائیں جس کو تسیر کہتے ہیں, تو آپ نے اس پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا, زیادہ لوگوں کو نصیحت کی, جو لوگ ذرا زیادہ کما رہے تھے انہوں نے توجہ دلائی. یہ سارے معاملات تو ہر اچھے معاشرے میں ہونے چاہیے, یعنی لوگوں کو توجہ دلائی جائے, ان کے اخلاقی وجود کو بیدار کیا جائے, ان کے اندر جو ضمیر ہے اس کی جانب توجہ دلائی جائے. اسی طرح مثلا احتکار سے روکا گیا, لوگوں کو کہا گیا کہ وہ کسی حال میں بھی عام ضرورت کی چیزوں کو ذخیرہ نہ کریں, انہیں مارکیٹ میں آنا چاہیے. آپ نے کھانا ہے, پینا ہے, گندم ہے, آٹا ہے, چاول ہے, یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہر شخص کی ضرورت ہے, تو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن کوئی اس میں متعین کر دیں کہ آپ اتنا منافع لے سکتے ہیں, اتنا نہیں لے سکتے, یہ اصل میں مارکیٹ سے لڑنے کے مترادف ہے. یہ کبھی کامیابی ہوتی نہیں.
یہ تو پھر عجیب سی بات نہیں ہوئی کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں نیسیسٹیز کی اس میں زمرے میں آتی ہیں اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کا طریقہ اختیار کیا, تو عدالتیں یا حکومتیں صرف ترغیب ہی کرتی رہیں, کوئی قانون سازی, کوئی قوت نافذہ نہ ہو, کوئی امپلیمنٹیشن نہ ہو, صرف ترغیب کریں گی؟
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا تو یہ نہیں کہا کہ تم کرو گے ہی نہیں, یعنی آپ نے پسند نہیں کیا اس بات کو کہ آپ یہ کام کریں جا کے, اس سے نتائج نکل آئے اچھی بات ہے. آج بعض اوقات کچھ اقدامات کرنے بھی پڑ جاتے ہیں, یعنی اس کا تعلق جائز یا ناجائز سے نہیں ہے. میں تو آپ سے یہ بتا رہا ہوں, سوال آپ کا یہ تھا کیا آپ نے ایسا کیا؟ میں نے یہ کہا کہ ایک موقع آیا تب بھی نہیں کیا.
میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب نیسیسٹی کی چیزیں ہیں اس کے اندر تو صرف ترغیب سے کام نہیں چلے گا نا. میں اگر صرف ترغیب کرتا رہوں گا لوگ اسے فالو نہیں کریں گے, میں ان کی اس پہ چھوڑ دوں کہ جی ترغیب تو میں لگژریز کے اندر چلیں ترغیب دے سکتا ہوں, نیسیسٹیز میں تو مجھے قوت نافذہ سے کنٹرول کرنی ہے پرائز.
ان دونوں طریقے اختیار کریں گے آپ, یعنی یہ کیوں کہتے ہیں آپ کے کرنا ہی ہے لازمن, یعنی آپ ترغیب دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, آپ بہت سے معاشی اقدامات کرتے ہیں, آپ چیزوں کی سپلائی کو اس درجے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے جو رسد اور طلب کا نظام ہے اس میں ایک توازن باقی رہے. بہت سے اقدامات کرنے کے بعد کسی جگہ جا کے آپ کو حکومت کی یا قانون کی طاقت سے بھی کام لینا پڑتا ہے, اگر لینا پڑے تو ضرور لیں. اور میں نے یہ عرض کیا کہ عام طور پر اس میں بھی کامیابی نہیں ہوتی. حکومتوں کو اگر آپ دیکھیں تو اچھی حکومتیں سبسڈائز کر رہی ہوتی ہیں, یعنی اس وقت ہم گندم کو کیا کرتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں, بڑے پیمانے پر حکومت خرید لیتی ہے اور پھر ایک خاص اس کی پرائس یا اس کی قیمت مقرر کر کے اس کو بیچتی ہے. تو یہ طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں اس میں. یہ جو ہے کہ آپ کنٹرول کر لیں گے, کیسے کنٹرول کریں گے؟ یعنی رسد اور طلب کا ایک پورا نظم ہے جو چل رہا ہوتا ہے, وہ آپ اچانک آئیں گے اور کہیں گے کہ اتنے میں بیچیں, اس نے خریدا ہی نہیں اتنے میں, تو پھر آپ پیچھے ایک پوری چین موجود ہے, کہاں کہاں جائیں گے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے جب بھی آپ کو اس طرح کا اقدام کرنا ہو, آپ کو 10 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بعض اوقات جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں نا, وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایک حکم نامہ جاری کر دیا جائے اور اس کے بعد فلاں چیز میں تبدیلی آ جائے گی. آپ نے مجھے کہا کہ کل سے آلو آپ کے جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ 2 روپے میں بیچیں گے, میں تو خریدے 4 روپے میں. اچھا, وہ 4 روپے والے پیچھے سے کہاں سے ملے ہیں, اس سے پیچھے سے کہاں سے ملے ہیں, کسان سے کہاں سے بات چلی ہے, اس وقت اس کو کیا اس کی پرائس پڑی تھی, تو کس جگہ سے آپ اس پہ کنٹرول کریں گے؟ یہ آسان کام نہیں. اس سارے نظام کو جس طرح یہ چل رہا ہوتا ہے اس کو سوچ سمجھ کر ابتدا سے درست کرنے کی کوششیں بھی کرنی چاہیے. اور بعض موقعوں کے اوپر غریب لوگوں کے لیے یا جن لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ محرومین ہیں, تو ان کے لیے ریاستیں اپنے وسائل سے کام لے کر سبسڈائز کرنے کا کام بھی کرتی ہیں.
جناب اس پہ سر میرا ایک سوال یہ تھا کہ ایمبیشن ہر انسان کے ہوتے ہیں زندگی کے اندر, اور ایمبیشنز جو ہیں وہ انکریز ہوتے جاتے ہیں کسی بھی پروگریسو سوچ کے ساتھ جو ہے, تو وہ ڈیوائڈنگ لائن کہاں آتی ہے جو ایمبیشن اور گریڈ کو آپس میں ڈیفرینشیٹ کرتی ہے؟ کیا دین اس کے بارے میں کچھ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے؟
اس میں دیکھیے انسان کی جو فطرت ہے اس میں صرف یہ چیزیں ہی نہیں پائی جاتی جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے, عقل دی ہے, چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے ضمیر دیا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے. یعنی دین تو صرف یہ بتائے گا کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے, کام کرنا ہے, بھرپور جدوجہد کرنی ہے, تمہیں دنیوی مقاصد بھی حاصل کرنے ہیں, کیونکہ اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو پھر کیا خدا نے یہ سب کچھ عبث بنایا ہے؟ لیکن اس کے اندر تمہیں ان اخلاقی چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے جو تمہاری تربیت اور تمہارے تزکیے کی ضرورت ہے. تو انسان اس میں خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں کام تک نہیں جانا, اس حد کو آگے نہیں جانا. البتہ جن چیزوں کے بارے میں متعین طور پر بتانا پیش نظر تھا وہ بتا دیا گیا ہے. تو اس میں تو ہر قدم پر ہر انسان اپنے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے. تو گریڈ جو ہے اس کے اندر ایک منفی پہلو پایا جاتا ہے, یعنی جس وقت آپ خواہی نہ خواہی ہر طریقے سے اچھا ہو برا ہو کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے طلب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پوٹینشیل کو روبامل کرنا، جو کچھ بالقوا اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے بالفعل لانے کی کوشش کرنا، جو آپ کے پیش نظر مقاصد ہیں ان کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ساری چیزیں جب تک اخلاقی حدود کے اندر ہیں بالکل پسندیدہ ہے۔
بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ خواتین و حضرات، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہم نے آج متفرق سوالات کی نشست رکھی تھی جاوید صاحب کے سامنے، اور بہت سارے سوالات ان کے سامنے رکھے گئے جو ای میلز کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ آپ کے ان سوالات کے جوابات یقیناً آپ تک پہنچ گئے ہوں گے اور آپ کو اطمینان بھی ہوا ہوگا۔ تاہم کچھ ایسی ڈسکشن یہاں ہوئی ہے جس سے کوئی مزید سوالات اگر آپ کے ذہن میں آئے ہوں تو اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجیے گا ih@duniatv.tv۔ آپ کے ان سوالات کو اگلی کسی نشست میں ہم سامنے رکھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔